پیغام یہ ملا ہے کہ کسی صاحب نے دریافت فرمایا ہے کہ اللہ تعالی کے ہاں جزوی اطاعت قابل قبول ہے یا نہیں. تو اللہ تعالی کے ہاں کلی اطاعت, اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ مکمل اسلامی حکومت اور مستقل دین قائم ہو جائے اور قانون اور معیشت کا نظام, بینکنگ اور صحافت اور یہ سب چیزیں شرعی قوانین کے تحت چلنے لگے, تو ہمارے زمانے میں یہ قریب قریب ناممکن ہے اور اس کی کوئی صورت باقی نہیں ہے جب تک کہ لوگ ان رکاوٹوں کو دور نہ کریں جو رکاوٹیں اصل میں اس نظام کی راہ میں ہیں. مثلا جہالت ہے, مثلا کاروبار, لین دین, قرض, اس میں کئی ایک معاملات سود اور بیع فاسد کے زمرے میں آتے ہیں. یا مثلا جب تک کہ صحافت ان لوگوں کو نمایاں نہ کیا جائے جو صحافی ہونے کے اہل ہیں, حال یہ ہے کہ وہ اردو صحیح نہیں بول سکتے, انہیں شائع کرنا اور شیو اس میں فرق نہیں پتا, اور وہ اردو کا سمپل جملہ صحیح بول نہیں سکتے, یکم یکم محرم, حالانکہ لفظ یکم ہے. تو جو یکم اور یکم کا فرق نہیں سمجھتا اور زبان کو بچوں کا کھیل سمجھتا ہے کیونکہ اس نے پڑھائی نہیں ہے, تو جب تک زبان اردو ہے, انگلش ہے, حتیٰ کہ پنجابی ہے, کسی انسان کو ایک زبان بھی نہیں آتی, انہیں صحافت کی مسند سے نہ اٹھایا جائے. اور اسی طرح اور جو رکاوٹیں حکمرانوں کی طرف سے آتی ہیں, اس وقت تک وہ جو اقامت دین ہے اس کا فریضہ ادا نہیں کیا جا سکتا. تو اس پس منظر میں اب جزوی اطاعت جو کرتا ہے اللہ کی, انشاءاللہ قبول. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نماز پڑھنا بھی چھوڑ دے, اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ زکوٰۃ دینا بھی چھوڑ دے کہ جب اسلامی حکومت آئے گی تو پھر زکوٰۃ دیں گے, پھر اس وقت نماز پڑھیں گے. ہم نے کئی ایک پڑھے لکھے علماء کو دیکھا اور وہ جمعہ نہیں پڑھتے, زور اپنی پڑھتے. تو ہم نے کہا حضرت یہ کس جیسے, تو انہوں نے کہا کہ جمعہ شرعی حکومت نے قائم کرنا ہے اور وہ ہے نہیں, تو جب تک شریعت کے مطابق خلافت نہیں آئے گی جمعہ کسی پہ فرض ہی نہیں. اہل تشیعوں کے ہاں پورا مستقل گروہ ہے جو اس بات کا قائل ہے کہ اس سے مہدی آئیں گے تو وہ جمعے کو قائم کریں گے, ان کے علاوہ جمعہ قائم ہی نہیں ہو سکتا. تو ہم اس کے قائل نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں ان چیزوں کے مقابلے میں جو جزوی اطاعت ہے, نماز پڑھنا, روزے رکھنا, نکاح, طلاق وغیرہ وغیرہ, یہ سب چیزیں اللہ کے احکامات ہیں اور ان پہ اسے اجر اور ثواب بھی ملے گا, اور ان معاملات اور ان چیزوں کو اسلامک سوسائٹی میں قائم رہنے دینا چاہیے. جو بات آپ نے دوسری شیعت کے متعلق تحریر فرمائی ہے, اگرچہ محرم کا یہ مہینہ اس طرح کا نہیں ہے کہ اس بات پر بحث کی جائے, لیکن ہم ابھی تک اس پہ قائم ہیں کہ ہمارے اکابر نے کبھی بھی شیعہ کی تکفیر نہیں کی. اکابرین جو تھے وہ ندوہ کے ہوں، دیوبند کے ہوں، کہیں اور کے ہوں، انہوں نے کبھی بھی من حیث القوم شیعہ کو کافر نہیں کہا. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ 20-25 سال امت کو جو تم نے خون میں نہلایا ہے اور تم نے کافر کافر، شیعہ کافر، شیعہ کافر، اب کیوں نہیں بولتے؟ اب کہاں گیا کفر اسلام کا مسئلہ؟ تمہاری مساجد فساد کے گڑھ بنی ہوئی تھی اور تم تو اتنے جرات مند تھے کہ مشائخ کے سامنے کھڑے ہو کے ناچتے تھے اور کہتے تھے جو نہ بولے وہ بھی کافر، جو نہ مانے وہ بھی کافر. اب کیا بنا تمہاری اولادوں کا؟ کیا بنا تمہارے جیلوں کا؟ ٹھنڈے ہو گئے؟ وہ جو طاقتیں تمہیں اٹھاتی تھی اس موضوع پر، وہ کہاں گئی؟ اس لیے ہم نہ اس وقت شیعہ کی من حیث القوم تکفیر کے قائل تھے، نہ اب قائل. آپ نے بہت طویل سوال پوچھا ہے اور اس میں آپ زبیلے کو بھی لائے ہیں. میں آپ کے سامنے دیوبند کے اکابرین میں سے تھانوی نبر اللہ مرکزہو کا فتویٰ پڑھ دیتا ہوں. ہم اپنے اکابر کے مسلک پہ قائم ہیں اور علمی اعتبارات اور علمی مباحث ایک الگ چیز ہیں، اور مجموعی طور پر ہم ایک سر مون کے مسلک سے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں. تم جڑ جاہل گوار، تمہیں کیا پتہ ہے تعلیم کیا چیز ہوتی ہے؟ بس تمہیں نعرے ہی آتے. حضرت تھانوی نفر اللہ مرکدو کی امداد الفتاوہ کی یہ تیسری جلد ہے، کبھی دیکھی ہے؟ آئے تھے ہمارے پاس بھی، بہت بحث ہوا ایسا کرنے، کہنے لگے تحفہ استناشریہ پہ سب کا اتفاق ہے. فلانے مولانا ہمارے کہتے، میں نے کہا تمہارے مولانا نے تحفہ استناشریہ پڑھی تھی؟ ہاں ہاں جی، کیوں نہیں. تحفہ استناشریہ ہم نے نکلوا لی. ہم نے کہا بچے 4 سطریں پڑھ دو، تو فارسی میں اسے گچاتا نہیں تھا، جاہل مولوی ٹھگ. اور اس میں 2-3 مقامات دکھائے کہ یہ ہے تحفہ استناشریہ. حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے، حیران پریشان چلتے ہیں. ان کے کدھر چلتے ہو یار، ابھی ثابت کرو نا جو کچھ کہا تھا. تو اجڑ اور جاہلوں سے واسطہ پڑا ہے. یہ حضرت تھانوی نفر اللہ مرکدو کی امداد الفتاوہ کی تیسری جلد ہے، کتاب الزبار، ذبح کرنے کے احکامات، والاضحیہ اور قربانی کرنے کے کیا احکامات ہیں. حضرت سے کسی نے سوال نمبر 672 پوچھا ہے، اور پوچھا یہ ہے کہ ذبیحہ رافضی کے ہاتھ کا جائز ہے یا نہیں. تمہارا مسئلہ تو یہ ہے کہ رافضی عام شیعہ سے بھی بدتر کافر ہے، یہی سکھاتے رہے نا اگلی نسلوں کو. تحفہ یہی دیا نا، منصب نبیین فقتلو، کافر کافر، شیعہ کافر. یہ اپنے بزرگوں کو دیکھو. حضرت سے پوچھا گیا ہے کہ حضرت رافضی کا ذبیحہ کے ہاتھ کا ذبیحہ جائز ہے یا نہیں. حضرت رحمت اللہ نے ثانی رحمت اللہ فرمایا، جواب فرمایا، شیعہ کے ذبیحہ کی حلت میں علماء اہل سنت کا اختلاف ہے. اہل سنت والجماعت کسی رافضی اور شیعہ کے ہاتھ کا ذبح کیا ہوا جانور، اس کے متعلق کیا فتویٰ ہے؟ ہم اہل سنت کا اختلاف ہے. راجح یعنی جس چیز پر فتویٰ دیا جائے گا، اور صحیح یہ ہے کہ حلال ہے. اب حضرت پہ بھی فتویٰ لگاؤ. وفی اشکال الشامی، اور شامی رحمت اللہ علیہ نے کہا، شامی جس پہ پچھلے 250 سال سے مفتی فتویٰ دیتے ہیں، شامی رحمت اللہ نے فرمایا، وکیف ینبغی القول بعدم، شیعہ کے ذبیحہ کو ہم کیسے ناجائز قرار دے دیں جبکہ ہم یہودیوں اور عیسائیوں تک کے ذبیحہ کو جائز کہتے. تو شیعہ عیسائیوں اور یہودیوں سے بھی بدتر ہو گئے. واللہ عالم، 25 ربیع الاول 1304 ہجری، امداد الفتاوہ، جلد دوئم صفحہ 127، یہ ہمارے اکابر کا فتویٰ ہے حضرت ثانوی نبر اللہ کا، اور حضرت احمد اللہ صاف لکھا ہے کہ فتویٰ اس بات پر ہے کہ ان کا ذبیحہ جائز ہے. اب آپ احتیاط کریں، نہ کھائیں، آپ کا تقویٰ ہے، کس نے آپ کو روکا ہے؟ لیکن پوری امت کے لیے آپ ایک مصیبت کھڑی کرتے ہیں، اس سے تو پھر روکنا پڑتا ہے. یہ حضرت ثانوی رحمت اللہ کا فتویٰ ہے، 1446 اب شروع ہوا ہے تو 100 سال، 150 سال، 140 سال پرانا یہ فتویٰ ہے، اور اب بھی یہی پڑھتے اور پڑھاتے ہیں. اب بھی امداد الفتاوا ہمارے یہاں مفتی حضرات دیکھتے ہیں، جو سب سے بڑے نمائندہ ہیں اس وقت حضرت ثانوی نبر اللہ کے مسلک کے، وہ دارالعلوم کراچی، اور دارالعلوم کراچی والے اب بھی یہی فتویٰ دیتے ہیں. تو جہاں حضرت ثانوی نبر اللہ برکتہ نے جانا ہے نا، ہمارے گمان کے مطابق وہ اہل جنت میں اللہ کے بڑے صالح نیک پرہیزگار حکیم الامت رحمت اللہ آئے تھے، وہی ہم بھی چلے جائیں گے انشاءاللہ. تم اپنی فکر کرو، لوگوں کے خون بہا کے، ان کے پیسے لوٹ کے، اغوا کر کے 20-25 سال جو اس ملک میں فساد کرتے رہے ہو، اللہ تم سے پوچھے گا تو وہاں جواب دے دینا کہ کیوں کیا. یہ حضرت ثانوی رحمت اللہ علیہ کا فتویٰ ہے. تحریر فرمایا ہے کہ یہ فرما رہے تھے کہ عراق اور شام تو مکمل کفر کے پاس آئے ہی نہیں، دوسری طرف آپ کو پتا ہے کہ یہ روافض کے پاس آ چکے کہ ان علاقوں میں مسلمانوں کا قتل عام ہوا ہے، جو کہ عیسائیوں، یہودیوں، روافض اور ہر قسم کے کفر نے مل کر کیا ہے، اور ان مسلمانوں کو ختم کر دیا گیا ہے. سبحان اللہ، ہم اس کے بعد بھی شام گئے ہیں یار، لبنان گئے ہیں، اور ہم اس کے بعد بھی مصر گئے ہیں، عراق بھی گئے ہیں. لوگ نماز پڑھتے ہیں، لوگوں کے عقیدے درست ہیں الحمدللہ، کہاں سے ختم کر دیے گئے ہیں؟ اور عیسائی، یہودی اور شیعہ جب یہ کر رہے تھے تو آپ سوئے بیٹھے تھے، آپ کے قابل نے کچھ نہیں کیا. ماتم ان کا کرو، نہ کہ ان کا. جو لوگ اپنے منصوبوں کو کامیاب کرتے چلے جا رہے ہیں، تمہارے قابل کہاں ہیں؟ روافض کے عقائد کو، نظریات کو آپ خوب اچھی طرح جانتے ہیں، ہم تو وہی جانتے ہیں جو ثانوی نبر اللہ مرکزو نے لکھا ہے. آپ سے پوچھنا یہ ہے کہ کتنا کفر ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ ادھر آئے، اور جس کو آپ کہہ سکیں کہ یہ اب اسلام کے ہاتھ سے نکل گیا. ہم کچھ نہیں چاہتے بھیا، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے اکابر کی راہ پہ چلیں، ہم صرف اور صرف یہ چاہتے ہیں کہ علم حاصل کریں، بس دیٹس اٹ. علم عبادت سے افضل، فتاوی عالمگیری میں لکھا ہے، ایک شرعی مسئلے کو جان لینا، ایک شریعت کا مسئلہ سیکھ لینا 5000 مرتبہ قل ھو اللہ احد سے بہتر. ہم عبادت پہ بھی علم کو ترجیح دیں، ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ پڑھو 30-40% اور انسان بنو باقی 70-80% جو رہ گیا. اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ آپ جو کچھ فرما رہے ہیں، مسئلہ یہ تھا کہ قیامت کب آئے گی، اور اصل مسئلہ یہی تھا نا جس پہ ہم نے کہا تھا کہ بھئی قیامت ابھی نہیں آ رہی، بہت دور ہے، شاید صدیاں لگے اس میں. وہ جو چیزیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیوں میں کہی ہیں، وہ نشانیاں ابھی پوری ہی نہیں ہو رہی. آپ کس سینس میں کہتے ہیں کہ قیامت آ جائے؟ مجھے، میں حوالہ دے دیتا ہوں، آپ میں اگر اتنی صلاحیت ہو کہ اس حوالے کو نکال کر دیکھ لیں تو 100 بار سلام آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. دیکھو، ہر دور میں یہ رہا ہے کہ قیامت کب آئے گی، قیامت کب. بس ہر دور کے یہی کہتے ہیں، ابھی آئی، بس ابھی آئی، ابھی 100 سال میں، ابھی 50 سال میں آ جائے گی. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا ہے 911 ہجری میں. 900 ہجری بھی اگر کر لو تو 10, 11, 12, 13, 14 اور آدھی ہے، 550 سال پہلے انہوں نے لکھا کہ 1000 ہجری میں قیامت میں آ جانا ہے. نہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے جن لوگوں نے یہ کہا تھا کہ 1000 برس پورے ہونے پہ امت دنیا ختم ہو جائے گی انہوں نے انکار کیا، اور انہوں نے کہا اتنی جلدی قیامت آنے والی نہیں ہے، قیامت آئے گی 1300 ہجری میں. یہ انہوں نے لکھا ہے جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ. اب 1300 ہجری میں جو قیامت آئے گی تو اب تو حضرت 1445 1300 سے 150 سال زیادہ ہو گئے، کوئی قیامت نہیں آئی. اب جو آپ رٹ لگاتے ہیں اور آپ کے بڑے، کیا بس آ رہی آ رہی آ رہی. ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھا ہے، یہ حوالہ نکال کے پڑھ کے سمجھ لیں اور ہمیں سمجھا دیں، ہم مانیں کہ آپ نے بھی کچھ پڑھا. ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کچھ لکھا ہے، علم جفر اگر آتا ہونا تو پھر ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت سمجھی جا سکتی ہے. اب آپ کہیں گے علم جفر کیا ہوتا ہے تو پھر کسی سے پوچھئے. اس کے مطابق ان کا خیال یہ ہے کہ 1837 ہجری میں، اب کیا ہے 1445 15 16 17 18، 425 سال بعد آج کے بعد گزر جائیں تو کہتے ہیں اس وقت تمام اسلامی سلطنتیں مٹ جائیں. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ 1900 ہجری جب شروع ہوگی، ابھی تو 15ویں صدی ہے نا، 16 17 18 19، 400 سال بعد وہ کہتے ہیں اس وقت اسلامی سلطنتیں مٹ جائیں گی 1837 میں، اور پھر حضرت مہدی اور حضرت مسیح علیہ السلام کا آنا ہوگا. یہ ابن عربی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، اور آپ ڈھونڈتے رہیے، 10 سال میں بھی آپ کو یہ حوالہ مل جائے اور آپ اس کو پڑھ کے سمجھ سکیں کہ یہ کس علم کے تحت انہوں نے لکھا ہے، تو پھر آئیے گا بات کریں. اس لیے جتنا بھی لکھا ہے قیامت کب اور قیامت کب، بڑا وقت بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہے، ہمارا عقیدہ ہے حضرت مہدی کے آنے کا، ہمارا عقیدہ ہے سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے دوبارہ نزول کا، ہمارے عقیدے میں شامل ہیں یہ چیزیں، لیکن اس کے باوجود ابھی وقت نہیں. اب جو آپ کو کہنا چاہے کہہ لیں. تو یہ تو آپ کی بات ہے پہلی، جو ہم نے کہا تھا کہ ابھی تو عراق ہی امریکنز کو انٹرنیشنل لیول پہ لوگوں کو ہضم نہیں ہوا، کہاں شام، مصر، سعودیہ، یہ سب کے سب نکلیں گے تب جا کر کوئی بات کرنا. اور ان کے مطابق ابن عربی رحمۃ اللہ کے بھی 4-5 صدیوں میں یہ ساری چیزیں ہوں. پھر آپ نے فرمایا کہ امت کی ذہن سازی بزدلی، کمزوری اور مار کھانے ہی پر کیوں جا رہی ہے؟ امت کی ذہن سازی بزدلی، کمزوری اور مار کھانے پہ کی جا رہی ہے نا، تو امت خود کیوں اسے قبول کر رہی ہے؟ امت کو بھی کوئی انسان بننا چاہیے یا نہیں؟ مجھے جو لا کے کوئی شراب دے کے پی لے تو مجھے اللہ نے عقل نہیں دی کہ اسے وہ بھائی نہیں پیتا، جبر کرے مارے تو ایک الگ بات ہے، لیکن میں کہہ سکتا ہوں ان کے یار میرے لیے قابل قبول نہیں ہے. ہمیشہ دوسروں کو ہی تانے، یہودیوں کی سازش، عیسائیوں، تم نے کیوں نہیں کوئی سازش ایسی کر دی پچھلے 300 سال سے کہ یہودی ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے روئیں کہ یار کامیاب ہو گئے. یہ کہیں کہ بنیادی طور پہ ہم نے کبھی بھی سنجیدگی سے پڑھا نہیں. استاد کی جھڑکیاں سیلی ہوتی، باپ کی جوتیاں اچھی طرح کھالی ہوتی تو یہ نوبت نہ آتی. امت کو مضبوط اور اچھا دماغ نہیں دیا جا سکتا، امت کوئی ماننے کے قابل رہی ہے؟ یہ کوئی انسان ہے؟ ان کی آوارگردیاں دیکھو، ان کے مشاغل دیکھو، صبح 9-9 10-10 بجے تک سونا دیکھو، ساری ساری رات اللہ جانے کیا کرتے ہیں. یہ اس قابل ہے؟ یہ اس قابل ہے کہ کچرا ہے اور بلڈوزر چلے اور یہ کسی گہرے سمندر میں پھینک دے، اللہ جان چھڑائی سے کسی کو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ والہانہ محبت کے دعوے بھی کیے جائیں اور کہا جائے کہ وفات کے وقت اللہ نے وعدہ فرمایا تھا کہ امت کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کس نے وعدہ کیا ہے بھیا؟ ویسے یہ جو سوال ہے نا دوسرا، یہ ہمیں پوری طرح سمجھ میں بھی نہیں آیا. اگر جناب والا جنید صاحب آپ آپ اس کو وضاحت سے لکھیں تو شاید آپ کی مراد کچھ اور ہو اور ہم کچھ اور سمجھیں. کوئی صورت نہیں, کوئی صورت نہیں ہے اس امت کے اٹھنے کی جب تک کہ یہ وہ جو حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے فرشتوں نکلے. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے میری روح جب عرش کے قریب پہنچی تو اللہ کے فرشتے باتیں کر رہے تھے. انہوں نے کہا اس امت کا عروج ہوگا جب یہ لوگ پڑھیں گے, اور اس امت کا عروج ہو جائے گا جب یہ لوگ اپنے معاشی معاملات کو درست کر دیں. اب ہم کسی کو کہتے ہیں کہ یار محرم میں دیکھ پکانے کی بجائے اپنے بھائی بہن چچا کسی کو دیکھو یار, انہیں کوئی قرض دینا ہے یہ 5,000 قرض بھی دے دو, یہ زیادہ بہتر. محلے میں 3 دن کا فاقہ ہے اور یہ 5 سال سے مسلسل عمرہ کر رہے ہیں, ہے کوئی شعور انسان کیا کہیں؟ علم تو علم الاولین والآخرین, کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ نہیں بھیا یہ حدیث صحیح نہیں, یہ الفاظ کسی صحیح حدیث تو کیا ضعیف حدیث میں بھی نہیں آئے. کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ اللہ نے اگلے پچھلے سارے علوم دنیا کے مجھے دے دیے. مولانا عبدالحی صاحب لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ, فرنگی محلی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے الآثار المرفوع فی الاخبار الموضوع, اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جھوٹ ہے سب, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی نہیں ہے. اور اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ اولین اور آخرین کا علم, پوری کائنات کے ایک ایک ذرے کا علم, یہ اللہ کا خاصہ ہے. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا بھی علم دیا ہے وہ بہرحال دو باتیں قطعاً اس سے ختم نہیں کی جا سکتی. ایک تو وہ عطا ہے ذاتی نہیں, پوری امت اس بات کی قائل, بریلوی حضرات اس بات کے قائل ہیں, ماشاءاللہ بالکل انصاف کی بات کرتے ہیں. کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم عطائی ہے ذاتی نہیں ہے, ذاتی علم مان لو گے تو کافر ہو جاؤ. اور دوسری چیز وہ کہتے ہیں یہ خبر ہے اللہ کی طرف سے آئی ہے, جتنے علوم ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ محدود ہیں اور عطائی. کتنے محدود ہیں؟ کچھ حضرات کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے جنت اور جہنم میں داخلے تک کا ہے. کچھ کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم فلاں حد سے لے کے فلاں تک ہے. جو کچھ بھی کہتے ہیں محدود مانتے ہیں, فرش سے عرش تک ہے. یہ حضرات فرماتے ہیں تو محدود بھی مانتے ہیں اور عطائی بھی مانتے ہیں. جو شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم عطائی مانتا ہو اور محدود مانتا ہو وہ مسلمان ہے الحمدللہ. ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے اس کو کچھ کہنے کی؟ اللہ کا علم ہے جو لا محدود, اللہ کا علم ہے جو عطائی نہیں. اللہ کو کسی نے علم دیا, وہ علیم ہے, وہ خبیر ہے, وہ ہر ہر بات کو جانتا ہے, وہ حکیم ہے, وہ ہر ہر بات کی حکمت جانتا ہے. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ. وہ خود کہتا ہے اپنے علم کے متعلق کہ اس جیسا علم کوئی اس کا شریک نہیں, اور وہ علم کو عطا کرتا ہے. تو اس لیے یہ حدیث صحیح ہے ہی نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری کائنات سے زیادہ علم دیا گیا, اس میں کس کو شبہ ہے؟ مگر محدود ہے اور عطا. تو اس لیے آپ حضرت عبدالحی صاحب لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کی پڑھ لیجئے, اور بخاری شریف کی شرح دیکھنی ہو تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی دیکھ لیجئے, جہاں آیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو لوگوں مجھ سے سوال نہ کیا کرو کسی چیز کے بارے میں بھی جب تک کہ میں تمہیں خود نہ بتا دوں. اس پہ بھی بعض محدثین نے اس کے متعلق لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو میں نے دائیں بائیں دیکھا اور لوگ رو رہے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پہ, تو ایک آدمی کھڑا ہوا اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے, اور ایک آدمی کھڑا اور اسے کہا اللہ کے رسول میرے نسب کے متعلق لوگ شبہات کا اظہار کرتے ہیں کہ میری ماں نے کوئی ایسی حرکت کی, تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بکتے ہیں حذیفہ جو تمہارے متعلق یہ کہتے ہیں, تمہاری والدہ جو بتاتی ہیں وہی تمہارے والد. مومن کے جوتے میں شفا ہے. عبداللہ صاحب عام طور پہ تو یہی ہے لوگ کہتے ہیں لیکن یہ حدیث نہیں ہے، بزرگوں کا قول ہے. اس روایت کو باقاعدہ محدثین نے لکھ کے کہا ہے کہ یہ حدیث ٹھیک نہیں ہے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں. ملا علی قاری رحمت اللہ نے بھی اس کو لکھا ہے اور المقاصد الحسنہ میں بھی اس کو سخاوی رحمت اللہ نے اس حدیث پہ بحث کی ہے، وہ مقامات دیکھ لیجیے. مسئلہ یہ ہے کہ امی نے کچھ رقم ایک پوتی کے پاس رکھوائی، اور انتقال سے ایک ہفتہ پہلے مجھے زبانی طور پر فرمایا تھا کہ تمام پیسے میری پوتیوں کی شادی میں خرچ کرنا. اب اس رقم کا کیا حکم ہوگا؟ کیونکہ خاندان کا جب گنا گیا تو ان کی 7 پوتیاں غیر شادی شدہ، یعنی خاتون نے یہ کہا کہ جو میرا پیسہ ہے یہ میری پوتیوں کے لیے رکھ لینا، ان پہ خرچ کر دینا. اور جب گنا ہم نے تو 7 پوتیاں ان کی ایسی ہیں جن کی شادی نہیں ہوئی. دیکھیں اگر دادی جو مرحومہ تھی انہوں نے اس رقم کو شادیوں پہ خرچ کرنے کا کہا ہے تو یہ انہوں نے اصل میں وصیت کی ہے کہ یہ پیسہ میری پوتیوں کا ہے، تو اس کا حکم یہ ہے کہ کل جتنا مال انہوں نے چھوڑا ہے اگر یہ پوتیوں کا مال ایک تہائی سے کم ہے، مثلاً 1,32,000 ایک تہائی سے کم ہے، 32,000 خرچ کر دیے جائیں، اور اگر یہ تہائی سے زائد رقم ہے تو رقم باقی وارثوں پر بھی تقسیم ہو. 1/3 میں وصیت کر سکتی تھی، مثلا وفات کے وقت انہوں نے کہا یہ 10,00,000 روپیہ سارا مال وال جائیداد سب دیکھی گئی تو وہ تو کل 12,00,000 کی بنتی تھی، یہ تو وصیت نافذ ہی نہیں ہو سکتی. 12,00,000 میں سے 3,00,000 پوتیوں کے لیے چلا جائے گا اور 9,00,000 کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سعد رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا جب انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول میں سارا مال اپنی بیٹی کو دیتا ہوں تو حضور اقدس نہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہ کرو. انہوں نے کہا اللہ کے رسول 50%، آدھا. فرمایا نہ کرو. انہوں نے کہا 33%. تو آپ نے فرمایا سلس و سلس و کثیر. ایک بٹا 3 حصہ اس میں وصیت کرنا کہ یہ میرا مال فلاں مقصد میں خرچ کیا جائے، کوئی بھی نیک کام، مسجد بنا دو، فلاں بیٹی کو دے دو، یہ فرمایا بہت بڑی رقم ہے. 1/3 حصہ بہت بڑی رقم ہے. اور پھر فرمایا تھا ساتھ تم اپنی اولاد کو کھاتا پیتا چھوڑ کے دنیا میں جانا، بس یہ طریقہ ہے، یہ نہیں ہے کہ تمہارا انتقال ہو جائے اور اولاد تمہاری مانگتی پھرے. تو اس کی 1/3 مثلاً دادی 12,00,000، 12 میں سے 3,00,000 ان کی وصیت نافذ ہوگی، پوتیوں کی طرح جائے گی، باقی جو 9,00,000 ہے وہ سارے اجزاء میں تقسیم ہوگا. اور وہ کس طرح تقسیم ہوگا؟ 33 فرض کر لیجئے کہ جیسے ہم ابھی مثال میں کہہ رہے ہیں 12 تو 3,00,000 ہو گیا نا، 3,00,000 کو آپ 7 پہ تقسیم کریں، 7 پوتیاں ہر ایک کا حصہ برابر آ جائے. فرض کر یہ 1/3 حصہ یہ 7,00,000 ہوتا، فرض کر لیں، اور کل رقم 21,00,000 ہوتی تو 2 حصے وارثوں کے، 1 حصہ پوتیوں کا، یہ ہو گیا 7,00,000. 7 پوتیوں کو 1,00,000 دیا جائے گا، اس سے زیادہ میں وصیت نہیں چلے. اور پھر جب بچیاں مالکہ بن جائیں پھر وہ جہاں چاہیں خرچ کریں، ان پہ ضروری نہیں ہے کہ اپنی شادی ہی پہ خرچ کریں. تو بچی مالکہ بن گئی، اس پیسے میں نہ اس کی ماں نہ اس کا باپ کوئی بھی شریک نہیں ہے، وہ بچی جہاں چاہے گی خرچ کر دے. روایت کے بارے میں تحقیق مطلوب ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالی سے پوچھا کہ میرے پروردگار ساری دنیا آپ کی نافرمانی کریں تو آپ کیا کریں گے؟ اللہ نے کہا میں ایک ایسی مخلوق میرے پاس ہے جو ایک رکمے میں سارے نافرمانوں کو کہا جائے گی، سب چھوٹ ہے. اس روایت کے مصادر جو ہیں، سالبی رحمت اللہ اس روایت کو لائیں اپنی تفسیر میں، اسی طرح قرطبی نے الجامع لحکم القرآن میں سالبی ہی کے حوالے سے نقل کی ہے، روح البیان یہ بھی ایک ہے. لیکن ہم کئی دن اس کی تلاش میں رہے، کوشش کرتے رہے، پھر بہت سے جو بچے تھے انہیں لگایا، ان کا یہ روایت تلاش کرو، کہیں بھی ہمیں تو نہیں ملی بھائی. اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کو سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب بھی نہیں کرنی چاہیے. بیٹا 9 سال کا ہے، اس کا نام طہٰ ہے، اس کی شرارتوں اور نادانیوں سے بڑے پریشان ہیں. بہت اچھی بات ہے بھیا، ذہین ہے نا. کنزین، مریل، چماٹو ایک کونے میں پڑا ہوا ہے، ماں باپ کہتے ہیں صوفی آدمی ہے، صوفی بچہ ہے، یہ میرا بچہ بڑا اچھا ہے، کسی کو کچھ کہتا ہے وہ اچھا ہے یا یہ ہے، دن رات نئے تارے دکھاتا ہے، ذہانت سے سوچ کے ایسی ایسی شرارتیں کرتا ہے کہ جیسے مدثر صاحب آپ ہاتھ جوڑ رہے ہیں کہ اس بچہ کچھ نہیں. باپ ہونا کوئی آسان چیز نہیں ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا باپ جنت کے دروازوں میں سے ایک ہے، تم میں سے جس کا جی چاہے اپنے باپ کی ناقدری کر کے جنت کا دروازہ اپنے لیے بند کرا دے، توڑ دے. اس لیے برداشت کرنا چاہیے، شکر کرنا چاہیے. ذہین بچہ ہے، اس کی ذہانت کو پازیٹو سائڈ پہ لگا دینا چاہیے. ذہین بچہ ہے، شرارتیں کرتا ہے، لکھنے پڑھنے کی طرف لگا دینا چاہیے. دو بچے ہیں اور دونوں ذہین ہیں، گھر کا ماحول کیا خراب ہوتا ہے. برداشت کرنی چاہیے، اپنے اندر طاقت پیدا کرنی چاہیے کہ اپنے بچوں کے ساتھ شفقت کا رویہ. بچے کا حق ہے کہ وہ اپنے والد، اپنے بڑوں کے کہے بغیر ان کی صحیح خواہش کو پورا کرے. یہ فرما برداری. پتہ ہے کہ والدہ کے پاؤں پھٹ گئے ہیں، اس میں موم لگانے کی ضرورت ہے، بغیر ان کے کہے موم لے آئے کہ میں یہ لیں. یہ اکتوبر میں، آگے نومبر دسمبر سردی میں آ رہے ہیں، آپ کے پاؤں کو تکلیف پہنچے، گرمیاں آ رہی ہیں، بیوی، بہنیں، والدہ، جتنا اللہ دے کسی کو توفیق، نرم اچھے کپڑے لا کے دے دے بھی، آگے گرمیاں ہیں، کپڑے بناؤ. چھوٹے کا یہ حق ہے بڑوں کا کہ ان کے بغیر بولے، بغیر خواہش کا اظہار کیے ان کی ضرورت کو پورا کر دے. پتہ ہے والدہ، والد کینڈل پیتے اور چینی نہیں، مہینہ ختم نہیں ہوا اور نیا سٹاک کینڈل کا لا دیا کہ آپ دو کینڈل استعمال کرتی ہیں مہینے میں، یہ لیں، آپ کا کوٹا پورا ہو گیا. وہ جو اس خوشی سے دعا نکلتی ہے نا، رنگ دیتی. ساری بات تو بتائی نہیں جا سکتی. کہ نواز شریف صاحب ابھی بھی جو آئے ہیں نا لندن سے، کسی محفل میں تھے، بہت لوگ تھے، کسی نے پوچھا کہ آپ ہر مرتبہ ڈوبتے ہیں پھر ابھر آتے ہیں، پھر ڈوبتے ہیں پھر ابھر آتے ہیں، پھر حکومتیں جاتی ہیں پھر آپ ہی آ جاتے ہیں، تو ہنس پڑے. اسے کہا اس کا راز کیا ہے؟ اسے کہا ماں باپ کو ساری زندگی ناراض کی، اتنی خدمت کی ہے کہ وہ بیٹھے ہوتے تھے تو مجھے بیٹھنے کی ہمت نہیں ہوتی. ممکن ہے یہی سبب ہو، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن اس لیے مثال کے طور پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ بڑوں کے مانگے بغیر ان کی خواہش پوری کر دیں. یہ چھوٹوں کو چاہیے اور بڑوں کو بھی یہ چاہیے. بڑوں کی شفقت یہ ہے کہ جو چیزیں بچے کو ضرورت ہیں، پیسہ، بستہ، کاغذ، کاپی، فیس، کوئی چیز، بچوں کے اکاؤنٹ خود ہی پیسے بھیج دیں کہ بیٹے یہ آپ خرچ کر لیں خود ہی، تاکہ آہستہ آہستہ اس کی ٹریننگ. تو اس لیے کوئی عرج نہیں ہے، بچے ذہین ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے.